السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 30. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. یوم جس دن تجد پائے گی کلو ہر نفس جان ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیر بھلائی میں سے محضرہ حاضر کیا جانے والا وما اور جو عملت اس نے عمل کیا من سوء برائی میں سے تود وہ چاہے گی لو کاش ان بے شک بینہا درمیان اس کے و بینہ اور درمیان اس کے امدن فاصلہ ہو بعیدن دور کا ویحذرکم اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ تعالی رؤوف شفقت فرمانے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل آپ کہہ دیجئے ان اگر کنتم ہو تم تحبون اللہ تو محبت کرتے اللہ سے فاتبعونی تو پیروی کرو تم میری یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ ویغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے. قل اطیع اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. قل آپ کہہ دیجئے اطیع تم اطاعت کرو اللہ اللہ کی والرسول اور رسول کی فان تو اگر تولوا وہ منہ موڑ لے فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا یحب الکافرین نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی. وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. بہت ہی اہم آیات ہیں، اور ویسے تو ہم کسی بھی آیت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے قرآن کی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہمیں کسی آیت کے بارے میں سمجھایا ہو تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں، ادروائز تو ہم کتنا بھی اس کو سمجھ لیں سمجھا لیں تشنگی باقی رہے گی. یہاں پر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ کافروں سے دلی دوستی نہ کریں، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، یعنی ان کو اولیاء نہ بنائیں اور تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تم جو چھپاؤ گے ظاہر کرو گے سب اللہ جانتا ہے، تو وہ بیک گراؤنڈ کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. اور پھر یہ آگے کی آیت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یعنی آیت کی اہمیت ہی اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ اس دن کی بات کی جا رہی ہے. کس دن کی؟ جس دن پائے گا ہر نفس جو عمل کیا اس نے اچھائی سے اپنے سامنے، اس کے سامنے حاضر کیا ہوا، اور جو عمل کیا اس نے برائی سے تو وہ بھی سامنے دیکھے گا. تو اس وقت وہ آرزو کرے گا کہ کاش یہ ہو درمیان اس کے اور اس برائی کے درمیان فاصلہ دور کا. تو اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، سبحان اللہ. تو آپ احساس کریے کہ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہاں پر ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو اپنے آپ کو سدھار لو، اے میرے بندو وہ دن آنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر لو، کچھ ایسی کوشش کر لو جس سے تم کو وہاں پر پچھتانا نہ پڑے، جس سے تم کو وہاں پر کچھ افسوس نہ ہو، حسرت نہ رہ جائے، تم حسرت و یاس کا شکار نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تمہیں پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف بلاتا ہے تم اس کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتے، وہ اپنی شفقت کی وجہ سے، وہ اپنی محبت کی وجہ سے، وہ بندوں پر چونکہ بہت مہربان ہے، وہ بندوں سے محبت رکھتا ہے، بندوں سے شفقت کرتا ہے، اسی لیے وہ پہلے کا پہلے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ اور یہ کام نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے وارننگ ہمیں دے رہے ہیں یا یاد دہانی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بندہ بھول جاتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں ہمیں بتا رہے ہیں، یہاں پر خبر دے رہے ہیں ایک وارننگ کے طور پر، اگر ہم بھول بھی جائیں، یعنی بندہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات یاد دلا دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، کس بات سے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، پھر یعنی اگر تم آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ جو لوٹائے گا تم کو، وہ سزا بہت سخت ہوگی۔ پھر تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم اپنی امیدیں اتنی لمبی نہ کر لینا، یا تم اتنی دور تک نہ چلے جانا اپنی خواہشات میں کہ تمہارے دل پھر سخت ہو جائیں۔ تو یہاں پر ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس آیت میں ہمیں ترغیب اور رجا، ہمیں امید ملتی ہے، ہمیں ترغیب دی جا رہی کہ عمل صالح کر لیں، اور ترہیب بھی ہے کہ گناہوں کو ہم ترک کر دیں، کوئی ایسے کام نہ کریں، کوئی ایسے عمل ہمارے نہ ہو جس سے اللہ تعالی ہم پر ناراض ہو کر ہمیں سزا دے سکتا ہے یا ہم سزا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں کہ وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، اس دن تو انسان کیا خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان دور کی، یعنی بہت دوری پیدا ہو جائے، بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ لیکن اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ، اس وقت حسرت اور یاس کا کیا فائدہ، جبکہ وہ کہتے ہیں چڑیا چپ گئی کھیت، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، کے قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے کتنی بہترین نصیحتیں ہیں۔ یہاں ترغیب ہے عمل صالح کی، ترہیب ہے گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کو ترک کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، اپنی رحمت اور شفقت کی بنا پر وہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری امیدیں طویل ہو جائیں اور ہم بے فکر ہو کر کچھ بھی کرنے لگیں۔ آپ دیکھیں آج ایک جو کانسیپٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، جس طرح سے یہود میں پیدا ہوا تھا، اہل کتاب میں بھی یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا نا، یہود میں اسپیشلی، کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے جہنم کے آگے بیٹھ جائیں گے اور ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، اور جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا کے چند دنوں کے۔ تو یہ کانسیپٹ آج مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیں؟ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، جو چاہو کرو، دھڑلے سے کرتے ہیں سب کچھ، دھڑلے سے نمازیں چھوڑ لیں گے، ڈھٹائی اتنی زیادہ ہے ہماری کہ کوئی نیک کام کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی شوق، کوئی امید نہیں ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، سیلفشنس حد سے زیادہ ہے، فرائض سے غفلت اور حقوق العباد کے ساتھ ظلم و زیادتی معاملے میں ہے کہ نہیں، آپ بتائیں؟ آج اگر ہم اپنے اطراف میں حالات اور معاملات کو دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا پیس ہے، امن ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو؟ نہیں ہے نا۔ تو کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے امیدیں اتنی باندھ لی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنی طویل ہماری امیدیں ہو گئی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں نا، بخشے بخشائے ہیں، آخری امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے اور چھوٹ کر چلے جائیں گے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ یہ بیکار کی امیدیں ہمیں لے نہ ڈوبے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تم آخرت کی عقوبت، آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کوشش کرو تاکہ تم آخرت کی سزا سے بچ جاؤ۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر کوئی اس کے سامنے حاضر ہوگا، پھر وہ ہمارے اعمال کو شمار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی، اور محاسبہ کرے گا اور جزا اور سزا دے گا۔ تو تم ایسے برے کاموں سے بچو جس پر تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، ہاں بلکہ تم ایسے عمل کرو جن سے تمہیں اجر و ثواب ملے، تمہارے درجات بلند ہو۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے علم کی بات کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو علم ہے وہ کتنا وسعت والا ہے، وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو کیا انسان اپنے دلوں کے خیالات اسے چھپا سکتا ہے بھلا، کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا وہ اچھائی کرنا چاہتا تھا یا برائی کرنا چاہتا تھا، جو کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قرآن میں کیا وہ اسے واقعی میں بجا لانا چاہتا تھا، حکم کو پورا کرنا چاہتا تھا یا اپنے دل کی بات ماننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو پھر کیا جو دلوں میں ہے کیا اس کو نہیں جانتا ہے؟ اس کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لہٰذا اس بات سے ڈرو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں تطہیر قلب کی فکر کرنی چاہیے، کہ دلوں میں بھی ہمارے پاکیزگی ہو، ہمارے دلوں میں بھی برے خیالات نہ آئے، ہمارے دلوں میں بھی خیر کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو اگر ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، تو اس وجہ سے بندے کو اس بات پر شرم آئے گی کہ میں بھلا ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ سوچ سکتا ہوں، ایسے خیالات بھی میں کیسے رکھ سکتا ہوں، یا اپنے دل کو ایسے برے خیالات کی جگہ کیسے بنا سکتا ہوں جبکہ اللہ میرے دل کے حال جانتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو ایسے کاموں میں مشغول کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم جانیں گے، پکا یقین ہوگا اس پر، تو ہم اپنے دلوں کو بھی برے خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ایسے کاموں کو ہم سوچتے رہیں گے اور ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے رہیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ جیسے کہ قرآن کی کسی آیت یا رسول اکرم کی کسی حدیث پر غور و فکر، یعنی آپ دیکھیں سوچنے کے لیے نیک کام بہت سارے ہیں، یعنی ایون سوچنے کے لیے بھی۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، اور جب امت کا ہم حال دیکھتے ہیں تو دل افسوس کرتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ یعنی ایسے دل کی حالت ہوتی ہے کہ دل مسوس کر رہ جاتے ہیں ہم، کہ ہم کیا کریں جس کی وجہ سے حالات بدل جائیں، لوگوں کی سوچ بدل جائے، جو دنیا میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنی زیادتیاں ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کریں، اور ہم اچھے کام اور کیسے کر سکتے ہیں، کیسے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ تو جب وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسی سوچیں اس کے دل میں پیدا ہوگی، تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنے خیر کے کام وہ عملی طور پر پھر کر سکتا ہے۔ تو کسی آیت پر غور کریں، کسی حدیث پر غور و فکر کریں، یا ایسے کسی علم کا سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں جس کی وجہ سے ہم مزید اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو محسوس کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہو تو یہ سوچ کے کہ فلاں پر نعمتوں کی بارش ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ایسا اس نے نیک کام کیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ایسی ادا پسند آئی، یا پھر یہ نعمتوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا یا اس سے بھی سوال ہوگا جس پر یہ عطا کی گئی ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں کے بارے میں سوچنا۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا امت مسلمہ کو کہ کنتم خیر امت اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تو ہمیں یہ کام تو مسلسل کرتے ہی رہنا ہے، اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں اس کو ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دینے پر، سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، کہ جس نے جیسے عمل کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جو قیامت کے دن دی جائے گی، چاہے وہ ثواب ہو یا عذاب ہو، اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کی پوری پوری جزا یا سزا ملے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ حاضر پائے گا اپنے سامنے اپنے اس عمل کو، یعنی جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو موجود پائے گا، یعنی اس کی نیکیاں محفوظ ہوں گی، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ جیسے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہم پڑھتے ہیں نا کہ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو خیر ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اصل میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہر نیک عمل شامل ہے۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ کون کون سے کام خیر کے ہو سکتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اس کی قربت ادا کرے۔ الحمدللہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس میں قربانی کا لفظ یہ قرب سے نکلا ہے، تو قربانی سمجھے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعائیں کرنا، تو خیر بہت ہی جامع لفظ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے ہم کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جیسے سو ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر قسم کی برائی آ جاتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا یا بڑا عمل سو میں شامل ہے. تو وما عملت من سوئن تودو لو ان بینہ و بینہ امدن بعیدا، اور اس نے جو برائیاں کی ہوں گی آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی، یعنی بہت ہی افسوس شدید ترین غم کی وجہ سے وہ یہ حسد و یاس کا شکار ہوگا یا آرزو کرے گا. تو بندے کو ان گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اصل میں بچنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت میں شدید غم برداشت کرنا پڑے گا. اب ان گناہوں کو چھوڑنا ممکن ہے، اس لیے فوراً ترک کر دینا چاہیے، ورنہ اس وقت وہ کہے گا کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. سورہ زمر میں یہ آیت آتی ہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی. سورہ نساء میں آتا ہے یومئذ یود الذین کفروا اسو الرسول لو تسوا بهم الارض، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس دن تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان کو نگل کر برابر ہو جائے، یعنی زمین کے اندر وہ چلے جائیں. اور اس دن ویوم یعود الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورہ فرقان کی بہت ہی مشہور آیت ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور سورہ زخرف میں بھی اسی کا ملتا جلتا مضمون ملتا ہے کہ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے. تو آپ سوچیے کہ کیسے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا ہم لذات کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں؟ خواہشات نفس کے پیچھے ہم بھاگ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ تعالی سے کہ ہم خواہشات اور لذات کی پیروی کر کے ہم کہاں پہنچیں گے، کیا انجام ہوگا؟ تو ہر خواہش نفس اور لذت کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، یعنی جو بیجا خواہش نفس ہے. حالانکہ اس دنیا میں خواہشات نفس کو ترک کرنا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ عادت ہم سے نہیں چھوٹ سکتی. نہیں، جب آپ آخرت کی جزا اور سزا کا سوچیں گے اور یہ تمام آیتوں کو ذہن میں رکھیں گے، آپ دیکھیں تمام آیت ہمیں کیا بتا رہی ہیں، حسرت اور افسوس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے میں نے کیسے کمی کر دی اللہ کی جناب میں، وہ افسوس کرے گا. اور اس دن لوگ اپنی انگلیاں کاٹیں گے، چبا چبا کر کہیں گے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو برے دوست بھی انسان کو برے راستے پر لے جاتے ہیں، تو اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ کریں، اپنی خواہش نفس کو دبانے کی کوشش کریں. اور انسان دن رات اگر لذتوں میں رہتا ہے تو پھر اس کو جفا کشی کی عادت ہی نہیں ہوتی، پھر اس سے نہ فجر ہوتی ہے، نہ تہجد ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور وہ محنت اور مشقت والے کام کر سکتا ہے. تو یہ لذات اور یہ عیش و عشرت انسان کو بہت سارے ایسے اچھے کاموں سے روکے رکھتی ہے. لہذا کیا کریں؟ کہ عذاب جھیلنے کے لیے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ کہ آخرت کی رسوائیاں کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں آخرت کی رسوائیاں برداشت کرنے سے بہت زیادہ آسان آج گناہوں کو ترک کرنا ہے. آخرت کا عذاب برداشت کرنے سے بہت زیادہ آسان آج اپنی خواہشات نفس کو روکنا ہے، لذات کو روکنا ہے. لیکن بندہ بہت ہی نادان بے وقوف ہے یا اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ جو سامنے نظر آتے بس اسی پر نظر رکھتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو وہ نہیں جانتا، اس پر وہ دھیان نہیں دیتا. اگر انسان اپنی عقل سے کام لیتا اور جو کچھ اللہ تعالی نے یہاں بتا دیا ہے اپنے اعمال کے انجام کو دیکھتا، یعنی اس پر نظر رکھتا، تو پھر وہ ایسے عمل کرتا جس سے صرف اور صرف فائدہ ہو. اور آپ دیکھیں فائدے کرنے والے کام کون سے ہیں؟ وہ بھی تو اچھے دلوں کو سکون ہی دیتے ہیں. الحمدللہ کہ محتاج کی حاجت کو دور کر دیا، یہ کوشش کی کم از کم اس کے لیے کھانا کھلانا، خیر کی بات کرنا، اور دن کے کسی بھی حصے میں ضرور کوئی نہ کوئی نیک عمل یا خیر کا عمل کیا جائے. تو ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں جس کا نقصان ناقابل برداشت ہو. تو یہ اللہ تعالی کی رحمت اور شفقت ہے کہ وہ دوبارہ پھر ہمیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں، ہمارے اندر ترغیب بھی ہو جس کے نتیجے میں امید اور عمل صالح حاصل ہو، اور ترہیب بھی ہو یعنی ڈر بھی ہو جس کے نتیجے میں خوف حاصل ہو اور گناہ چھوٹ جائیں۔ اس لیے فرمائے کہ وَيُحَذِّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اور ابھی یہ دعاؤں کے ہی دن ہیں، یہ 10 دن خاص دعاؤں کے دن ہیں۔ جتنا مانگنا ہے مانگ لے، جو کچھ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، خیر کی امید رکھیں اور نیکی کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی توفیق دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص بات فرمائی ہے کہ وَيُحَذِّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے تاکہ تم خود برائیوں سے بچ سکو۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کفر کی محبت یا برے کاموں سے محبت، اگر تم یہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہارے سب اعمال، باطنی بھی اور ظاہری بھی، تم اللہ تعالیٰ کی رعایت سے اسی قدر فائدہ اٹھاؤ جس کے بغیر کوئی چارے کا نظر نہ آ رہا ہو۔ یعنی جن چیزوں کی اجازت ہے ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان حدود کی طرف نہ جاؤ جس کو اس نے، جس سے منع کیا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی تمہیں دو چار ہونا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا، کہ گناہ سے بچنے کی جو بات ہے، یعنی جو ترغیب اور ترہیب ہمیں دلائی گئی ہے، کہ نیکی کرنے کی نسبت برے کاموں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ یعنی نیک کام تو انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر کر بھی لیتا ہے، لیکن کسی برے کام سے جس کی عادت پڑ چکی ہے اس سے رکنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پڑھا ہوگا اس کے بارے میں بھی، کہ جو ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں تو کیا ان سے اچانک ہی ختم کر دی جاتی ہے وہ جو ڈرگز لینے کی عادت ہوتی ہے ان کی، جو بھی وہ نشہ آور ادویات دیتے ہیں؟ ایسے پیشنٹ کو جب ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا ہے، جب اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے یہ ڈرگز وغیرہ کو، نشہ آور ادویات کو، تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ اچانک ہی بند کر دیتے ہیں وہ ادویات اس سے؟ سنا ہے آپ نے کچھ اس کے بارے میں، پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ، جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ جی نہیں، اچانک بند نہیں کرتے، بلکہ سلولی، پہلے ان کو ہلکا سا ڈوز، یعنی وہی نشے کا ان کو ہلکا سا ڈوز دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم کے جو اندر ان کے جو پارٹس آف دا باڈی ہے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کے، کہ اچانک بند کرنے سے وہ الٹا کچھ اور اثر ہو سکتا ہے، کچھ الگ ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ہلکا ہلکا دیتے رہتے ہیں مریض کو پہلے، حالانکہ جو اس سے بچنا بھی چاہتا ہے، جس نے پورا ارادہ کر لیا ہو، تو ڈاکٹرز خود اس کو ہلکا ہلکا ڈوز دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے بالکل کم کر کے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے، اصل میں یہ گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہے، یعنی گناہوں کو ترک کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب انسان کو ایک چیز کی عادت لگ گئی، کہتے ہیں نا بری باتوں کی جو لت لگ جانا، جیسے کسی کی عادت ہے غیبت کرنے کی، جیسے وہ جہاں بیٹھتا ہے بس غیبت ہی کرتا رہتا ہے، اب سامنے والے بھی اس سے پریشان ہیں، لوگ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ آپ کے اطراف میں ہوں گے ایسے جن سے آپ خود بچنا چاہتے ہوں، کہ یا اللہ ان کے پاس بیٹھے تو یہ بس ہمیشہ دوسروں کی برائیاں ہی کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے اندر صرف اور صرف ناشکری کی عادت ہوتی ہے، کہ وہ ہر بار رونا ہی روتے رہیں گے کہ ہائے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حالانکہ بہت کچھ اچھی چیزیں ہیں ان کی زندگی میں، لیکن وہ ان پر نظر نہیں رکھتے بلکہ ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان سے بھی ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ہے نا؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ صرف ہمیشہ سسرال والوں کی اور شوہر کی برائیاں کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ تو یہ جو بری عادتوں کا ترک کرنا ہے، چھوڑنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو نیکوکار اور یعنی ایک نیک شخص اور ایک بدکردار کا ذکر فرمائے ہیں، اور بعد میں صرف بدکردار کی تمنا کا ذکر کیا ہے، کہ نیکی کا کام کرنے والے کا انجام فی الحال یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ کیا بتایا گیا، کہ اس دن جو برے کام کرنے والے ہیں وہ افسوس کریں گے، حسرت و یاس کا شکار ہوں گے، کاش دوری ہو جاتی میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان، دور کی اس کی تمنا بتائی گئی یہاں پر، جو بدکردار شخص ہوگا، یعنی جس کی وجہ کیا نظر آتی ہے، کہ قیامت کے دن کی سختیوں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے، اور جنت میں داخلہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور انعام ہے، جتنا وہ چاہے کسی پر کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا نا حدیث ایک رسول اکرم کی ہمیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دوں اس کو اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ۔ فتق اللہ مستطعتم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کام کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمائے کہ جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے بچو، بلکہ فرمائے ان سے پوری طرح رک جاؤ، اور جب نیک کام کا ذکر کیا تو فرمائے جہاں تک تم سے ہو سکے بجا لاؤ۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کرنے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے سنت، کتاب اور سنت میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ نیک اعمال کرنے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ کیوں فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ گویا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو برے انجام سے آگاہ کر دینا ہی اس کے بندوں پر شفقت کی دلیل ہے، کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ تو غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے جو ہمیں ایک عادت کی طرح لگ گئی ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ کوئی شرک کرنا ہی، یا بدعات، یا پھر غیبت، یا ناشکری، یا ایسی کوئی کام، ان کو نہ سوچیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی سوچیں اپنی ذات کے بارے میں، کہ ایسی کون سی چھوٹی برائیاں ہیں جو مجھ سے دور ہی نہیں ہوتی ہیں، جس پر میں قابو ہی نہیں پا سک رہی ہوں، جس کو میں چھوڑ ہی نہیں سک رہی ہوں۔ تو ان پر بھی غور کریں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آگے کی جو آیت ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ، یہاں پر اصل میں ایک کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے کہ تم بہت جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو نا، زبانی دعوے، کہ چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو یا مسلمان ہو، تم جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تمہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا پہلے۔ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے اور اس پر الگ سے ایک لیکچر تیار ہو سکتا ہے، بلکہ تیار ہے، آلریڈی دیا جا چکا ہے اور کئی لوگوں نے اس آیت کو لیا ہے۔ کبھی موقع ملا تو ہم اس پر الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ کسی اور پہرائے میں، یہاں تو ہم ون بائی ون آیت کی تفسیر کے تھرو جا رہے ہیں اور اس میں تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یعنی ایک درس یا تقریر کی بات الگ ہوتی ہے اور تفسیر کی بات الگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ تعلیم، اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو بوند بوند زمین پر جب پانی پڑتا ہے تو وہ زمین کو اچھی طرح سے سیراب کر دیتا ہے۔ اچانک زور سے برس کر بہہ جانا، بارش کا برس کر بہہ جانا، وہ تاثیر نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر ہم اس آیت کو سمجھتے ہوئے گزریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کرائیٹیریا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم جو کہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی، کس کی پیروی کرو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور یہاں پر اطاعت کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر اتباع کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں، اطاعت تو صرف اوامر اور نواہی میں ہوتی ہے، یعنی جو فرائض ہیں اس کو پورا کیا جائے، جو نواہی ہیں ان سے رک جایا جائے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع اطاعت سے بڑھ کر، ایک درجہ آگے بڑھ کر ہے کہ ایز اٹ از کرو، جہاں جہاں رسول اکرم کے قدم پڑے اسی کو فالو کرو، جیسا رسول اللہ کرتے تھے ویسا ہی کرو۔ تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اتباع اور اطاعت کا؟ تو یہاں پر ایک ثبوت پیش کرنا ہے آپ کو، اللہ سے محبت کا ثبوت اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کی پیروی کرنی پڑے گی، کس کے قدموں کو فالو کرنا پڑے گا، کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی بالکل۔ تو آپ دیکھیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بہت ہی خوبصورت سچ میں آیا تھا۔ یہ دل چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں بار بار، پھر بھی اطمینان جیسے نہیں ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، یحببکم اللہ، تو اللہ محبت کرے گا تم سے۔ کتنا بڑا آنر دیا جا رہا ہے بندے کو، اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے تمہیں ثبوت پیش کرنا پڑے گا رسول اکرم کی اتباع کر کے۔ تو رسول اکرم کی اتباع سے کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ کی محبت مل رہی ہے، اور صرف اللہ کی محبت نہیں مل رہی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے یہاں پر بندوں کو؟ مجھے اور آپ کو اگر ہم پوچھیں، ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما دے ہماری، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے. تو ایک اتباع کرنے سے، ایک کام کرنے سے، رسول اکرم کی پیروی کرنے سے اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، گناہوں کی بخشش بھی مل رہی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم آیت ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں، یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے، زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنور جائے ہماری. تو اس آیت کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب ہیں، کفار و مشرکین ہیں، عامۃ الناس ہیں، کیونکہ سب ہی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت فرما دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم رسول کی پیروی کرنے لگ جاؤ، جس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سے اللہ محبت کرے گا. یعنی تم اللہ سے محبت کرنے لگو بلکہ الٹا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اصل میں، کہ جس خوبصورت انداز میں اس آیت میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہ تھا، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت پہرائے میں اتباع سنت کی تاکید کی گئی یہاں پر. تو پہلا جو معنی نظر آتا ہے کہ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت زیادہ وسعت ہے، کیونکہ اطاعت صرف اوامر اور نواہی میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ کو کرتے دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ، جس بات کو وہ پسند کرے اسے تم بھی پسند کرنے لگو، اور جس بات کو وہ ناپسند کرے اسے تم بھی اجتناب کرو، کیونکہ رسول اکرم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں الحمدللہ. اور صحابہ ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آپ بتائیں، صحابہ نے پیروی کی یا نہیں کی؟ آپ لوگوں نے اتباع سنت کے مسائل کتاب پڑھی ہے کبھی؟ یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت کتاب پڑھی ہے؟ آپ لوگ خود جان سکتے تھے جی الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ اکرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی الحمدللہ. ایون انہوں نے رسول اکرم کو جب کبھی بات کرتے دیکھا اور اتفاق سے رسول اکرم کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اپنا اوپر کا بٹن کھلا کر چھوڑ دیا رسول اکرم کی پیروی میں. جس جگہ سفر میں رسول اکرم رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، صحابہ اکرام نے اس میں اسپیشلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسی جگہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، چاہے حاجت ہو یا نہ ہو، لیکن اس جگہ بیٹھ کر ضرور آتے تھے کہ رسول اکرم گئے تھے یہاں پر. سبحان اللہ کیسی پیروی تھی. اور یہی اندھا دھن، ہم صرف رسول اکرم کے معاملے میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اندھا دھن پیروی ہمیں کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کو تو اگر آپ بلائنڈلی فالو کریں گے تو وہ سیدھا آپ کو گڑھے میں گرا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ بالکل آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں الحمدللہ. رسول اکرم کی پیروی ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کی محبت کی طرف. اللہ محبت کرے گا ہم سے، کتنا بڑا آنر ہے، آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ ہے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ کر رہا ہے تم سے، کہ تم اگر میرے رسول کی پیروی کرو تو میں تم سے محبت کروں گا. سبحان اللہ، بالکل. تو تم رسول اکرم کی پیروی کرو. اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر رک جانا چاہیے، کیونکہ بدعات سنت کی ضد ہے. اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ثواب کی نیت سے دین میں شامل کرنا جو اس سے پہلے نہ رسول اکرم سے ثابت ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین سے. تو ثواب کی نیت سے سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جو سنت سے ثابت نہ ہو، اور رسول اکرم کے بعد اس کام کو دین کا حصہ بنایا گیا ہو اور ثواب سمجھ کر اس کو کرا جائے، ایسا کام مردود ہے. اور جو لوگ بدعات کو رواج دیتے ہیں وہ شدید مجرم ہے اصل میں، کیونکہ جس نے بدعت کو ایجاد کیا تھا اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی برائی پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے گناہوں کا حصہ ایک طرح سے اس کو پہنچ رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے نام عمل میں بھی وہ سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں. تو وہ شخص شدید مجرم ہے، اور ایک طرح سے وہ اس لیے بھی مجرم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شریعت، یعنی شریعت بنانے والا سمجھا اپنے آپ کو، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا کوئی بات تو میں نے اس کو پورا کر دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ایسا شخص اپنے آپ کو شارع کے مقام پر سمجھتا ہے، یعنی شریعت بنانے والا، اور اپنے بنائے ہوئے نئے کام کو دین کا حصہ بنا کر وہ دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ وہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، حالانکہ دین تو رسول اکرم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا. کون سی آیت ہمیں دلیل ملتی ہے؟ کون سی آیت سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا؟ کس سورے کی آیت ہے وہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے, یہی وہ عشرہ ذوالحجہ ہی کا خاص دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی, اور یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے. تو عمر رضی اللہ نے یہی کہا تھا کہ ہمارے بھی عید کا ہی دن ہے, 10 تاریخ کو یاد ہوئی تھی, وہ 10 تاریخ کو یہ آیت اتری تھی جس سورہ مائدہ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دین ہمارا مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی ہم پر تمام کر دی, مکمل کر دی. اب اس میں کوئی نئی چیز بنا کر ایڈ کر کے دراصل ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا. تو ایک طرح سے بہت بڑا جرم ہے دین میں کوئی بھی چیز ایسی نئی ایجاد کرنا جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے, یہی بدعت ہے. اور سنت کے جو منکر لوگ ہیں وہ بھی کافر ہیں اصل میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا کیا دیکھیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, جو اگلی والی آیت کا جو اختتام کیا جا رہا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کرے تو اللہ اسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو لوگ رسول اکرم کی اتباع سے منہ موڑتے ہیں دراصل وہ کافر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف نان مسلم ہی نہیں بلکہ وہ بھی مسلمان جو سنت کا دم جو اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن رسول اکرم کی اطاعت نہیں کرتے, وہ سب کافر ہیں. اور ایک طبقہ ہے ایسا آج مسلمانوں میں, ہے نا؟ تو مسلمان بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو صرف قرآن ہی کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتا ہے. وہ کہتے کہ ہم اہل القرآن میں سے ہیں, ہم صرف قرآن کو مانیں گے, سنت کو نہیں مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. حالانکہ قرآن پر عمل کر کے کس نے دکھایا آپ بتائیں؟ قرآن کی جو عملی تفسیر تھی وہ کس نے کر دکھائی؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب رسول اکرم کو ہی ان کے اعمال جو انہوں نے انجام دیے نہیں مانو گے تو پھر تم قرآن پر عمل کیسے کرو گے؟ تو جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو لہٰذا یہ لوگ پھر ایک طرح سے اس آیت کے مطابق کافر ہی ہوئے نا, خواہ خود کو مسلمان ہی کہلواتے ہوں. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں رسول اکرم کی وفات کے بعد, تو وہ بھی لوگ کافر ہیں پھر, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, خاتم النبیین تھے, اب کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو محبت کے دعوے ہیں یا ہمارے جو محبت کے دعوے ہیں وہ کتنے سچے ہیں اور اس میں کس حد تک حقیقت ہے. تو یہاں پر یہ آیت دراصل دلیل ہے, اس کو آیت یعنی خاص آیت کہا گیا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ آیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کر رہے ہیں اور وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہو. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ رسول اکرم کی پیروی, اتباع. تو وہ شخص جھوٹا ہے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن رسول اکرم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا, یعنی اس کے اقوال اور افعال رسول اکرم کے خلاف نظر آتے ہیں, عمل کے خلاف نظر آتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل ہمیں طریقہ بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو رسول بھی کس طرف بلاتے ہیں آپ دیکھیں, جس طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت کی طرف ہی بلاتے ہیں رسول بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے رسول سے محبت نہ ہو. یعنی رسول سے محبت رسول اللہ سے محبت کا ثبوت ہے نا, یعنی رسول کو کس نے بھیجا, رسول کو کس نے مبعوث کیا, اللہ سے محبت کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا بتائیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی آپ کو رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ہی آئے گا نا, کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کی بات ہمیں کون بتا رہا ہے, کس کے ذریعے ہمیں خبر ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو جب رسول تمہیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں. تو جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالی کی محبت تمہیں حاصل ہوگی, اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ تمہیں جس چیز کی طرف بلائے تو تمہارے لیے تو وہ لازم اور ملزوم ہے کرنا, ہے نا؟ یہ تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو, تو پھر تم اس کے محبوب کو چاہو نا، اس کے محبوب کو پسند کرو، اس کے محبوب کی پیروی کرو. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ یہاں پر ہم سبھی ہی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قل اطیع اللہ و رسول، یعنی ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دراصل آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی رسول اکرم کی مخالفت کا طریقہ اختیار کرے گا وہ کفر کی طرف چلا گیا، یعنی کفر کی دلالتوں میں گر گیا. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے پھر محبت نہیں کرتا، اس سے پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. تم اگر اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تم سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو کیا چیز تمہیں اللہ سے قریب کر سکتی ہے؟ جب تک تم رسول اللہ کی اتباع نہ کرو جو خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم کی مخالفت سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کے لیے نقصان میں پہنچنے کا، تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے. تو تم اتنے اونچے مرتبے کا دعویٰ رکھتے ہو جس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں، تو اس کے لیے صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کی سچائی کا ثبوت بھی تم کو دینا ہوگا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم کی اطاعت ہر حال میں ہو، ان کے اقوال میں بھی، افعال میں بھی، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو. بس جو رسول اکرم کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے، اللہ اس سے پھر محبت رکھتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس پر رحمت فرماتا ہے، اسے تمام، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. جس نے رسول کی اتباع نہ کی وہ اللہ سے محبت رکھنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہی دراصل رسول اکرم کی اتباع ہے. جب اتباع ہی نہیں ہے تو پھر یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے. چاہے وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اس دعوے میں جھوٹا ہے. تو اتباع کے بغیر محبت بھی بیکار ہے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ مسلمان رسول اکرم کی محبت کا دم بھرتے ہیں نا، کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور نمازوں کا ٹائم جا رہا ہے، جلوس اور جلسے نکل رہے ہیں اور نمازوں کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی بلال اذان کے لیے آواز دیتے آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں، ہے نا. اور رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، جو عیدت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. لیکن آج کے آپ کی محبت کے دعوے کرنے والے، وہ بھی نماز سے ایسی محبت رکھتے ہیں، کیا ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے؟ تو جو لوگ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کو اپنی محبت کو تولنا ہو تو اس ترازو پر رکھ کر تولیں کہ اتباع کتنی کر رہے ہیں وہ رسول اکرم کی. تو جتنی وہ اتباع کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اتنا ہی ان کا ایمان بھی بڑھے گا، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی سچا ہوگا، جس قدر رسول اکرم کی اتباع ہوگی. اور جس قدر رسول اکرم کی اتباع میں کمی ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ سے پھر دور ہوں گے، یہ اللہ ان سے دور ہوگا. تو ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں ذرا، اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی اطاعت رسول پائی جاتی ہے. ہماری زندگیاں، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا کتنا رسول اکرم کی پیروی میں ہے. تو رسول اکرم کی اطاعت سے منہ موڑنا دراصل کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، یعنی وہ توحید سے ہی خالی ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم کے جو منع کیے ہوئے کام ہیں اس سے رکنا چاہیے. گناہ سے پرہیز ضروری ہے رسول اکرم کے حکم کی تعمیل میں، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثبوت پیش کرنا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے. تو جو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری سے منہ پھیرتا ہے، تو پھر یہ کفر کا اور شیطان کا راستہ ہے، یعنی وہ شیطان کی فرمانبرداری میں آ گیا. سورہ حج میں یہ بات آتی ہے، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یدلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو، وہ اسے گمراہ ہی کر دے گا اور جہنم کے عذاب میں لے جائے گا. اسی لیے فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور ان کو سخت ترین سزا دے گا. تو یہاں پر اس آیت میں اتباع رسول کی وضاحت ہے کہ اس کا طریقہ اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، یہی حقیقی اتباع اور پیروی ہے. سبحان اللہ. تو آج کی یہ تین آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یعنی ہم عملی پوائنٹ کیا لے سکتے ہیں؟ کہ ہم کو ہر وقت اپنے نفس کو یہ سمجھاتے رہنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے اور نیکی کے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ بھی ہمیں اس بات سے ڈرا رہا ہے. تو دن میں کوئی ایسی نیکی ضرور کریں جو خیر والی ہو، جس میں محتاجوں کی حاجت کو دور کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یا کوئی بھی خیر کا کام ضرور کریں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو اور جس سے آپ کو سکون بھی ملے. تو کیونکہ جو بھی خیر ہم کریں گے تو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو بھی خیر کریں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آ جائے گا وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ. پھر دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ سے، کہ یہ بات قرآن میں ہمیں، قرآن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کہ ہم اس بات پر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی کی محبت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اس میں غور و فکر کریں، جد و جہد کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں. یہاں ہم کو ایک کرائیٹیریا دیا گیا ہے اور قابل توجہ جو پوائنٹ تھے کہ برائیوں کی ابتدا کرنے والا اس دن افسوس کرے گا کہ کاش دور کی دوری ہوتی میرے ان برائیوں کے درمیان، تو برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کی اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم صحیح احادیث کو جانیں، تو احادیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی توحید کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اور جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں. آمین. جی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بنے، اتباع کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.